أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ سنت اطاعت سنن الہی میں سے موضوع باسے اور بیان ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی کا حکم ہے مومنین کو، بندگان خدا کو، اطاعت کریں اللہ کی، رسول اللہ کی اور اولی الامر کی۔ اطاعت سے مراد فرمان برداری ہے، فرامین اجرا کرنا، اللہ کے فرامین پر عمل کرنا اور ان فرامین کو نافذ کرنا۔ جس مقصود کے لیے وہ فرمان آئی ہیں، جس طرح سے حکم صادر ہوا ہے اسی طرح سے اس فرمان کے مطابق عمل کرنا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ مومنین پابند ہیں اللہ کی اطاعت کے، رسول اللہ کی اطاعت کے اور اولی الامر کی اطاعت کے، لیکن ہر تین مقام پر عملاً مومنین مقام اطاعت میں ناکام ہیں اور مقام اطاعت میں اللہ کے فرامین کو بجا نہیں لاتے۔ اگر برفرض اللہ کے فرامین کو بجا لائیں تو بہت محدود فرامین کو بجا لاتے ہیں جو عبادات کے متعلق ہیں، اور اکثر حصہ فرامین الہیہ کا اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترک کر رہے ہیں اور ترک کر دیا ہے۔ اور اولی الامر، سرے سے اولی الامر کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اولی الامر کے بغیر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اطاعت الہی میں اور اطاعت رسول اللہ میں اللہ کی اطاعت کو ترک کر کے لیکن اپنے توہم ایمان کو باقی رکھا ہوا ہے کہ ہم مومن ہیں، اور وجہ یہ ہے مومنین کے اطاعت کو ترک کرنے کی تمام شعبہائے زندگی میں، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ فرمان روا بنا لیے ہیں، یا حالات نے فرمان روا ان کے اوپر مسلط کر دیے ہیں، یا تہذیب نے فرمان روا ان کے اوپر ٹھونس دیے ہیں۔ حالات نے بہت سارے فرمان روا مومنین کے اوپر مسلط کر دیے ہیں، خود مومنین نے کئی فرمان روا بنا لیے ہیں۔ کتنے فرمان رواؤں نے خود سے اپنے آپ کو مومنین کے اوپر مسلط کر دیا ہے، مختلف پہلوؤں سے مومنین اللہ کے فرمان روائی کو ترک کر کے، اللہ کی فرمان برداری کو ترک کر کے اور دوسروں کی فرمان برداری میں مشغول ہیں، اور اس حد تک اطاعت و فرامین الہی کو ترک کیا ہے کہ جو فرامین متروک ہیں انہیں دین سے ہی نکال دیا ہے، اب انہیں دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ دین اسی کو کہتے ہیں جس محدود حد تک فرامین کو عمل کیا ہے، انہی فرامین کو پڑھتے بھی ہیں، انہی کو پڑھاتے بھی ہیں، فقاہت بھی انہی فرامین کے متعلق ہے، اجتہاد بھی انہی فرامین کے متعلق ہے، تعلیم و تعلم انہی فرامین کے متعلق ہے جو محدود سے بچ گئے ہیں، اور اکثریت فرامین کی اکثریت ترک کر دیے گئے ہیں اور انہیں تعلیم سے، نصاب سے ہی خارج کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں آج ایک مومن یا مومن کی اولاد دین کے جامع معرفت سے ہی قاصر ہے، چونکہ سابقہ نسلوں نے دائرہ دین محدود رکھا ہے۔ تو آنے والوں کو وراثت میں جو دین دیا ہے وہ وہی مختصر، محدود اور سمٹا ہوا شرنک دین دیا ہے، جس کا اکثر حصہ متروک ہے۔ اور نئی نسل بھی حاضر نہیں ہیں کہ دین کا مطالعہ منابع سے کرے، قرآن سے کرے، رسول اللہ کی سنت و فرامین سے کرے، اور اپنے دین کو تمام وسعت سمیت، جامعیت سمیت سمجھے اور اس کو اجرا کرے، نافذ کرے اور اس پر عمل کرے. یہی وجہ قرآن کریم نے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ میں بیان فرمائی ہے. پہلے وہ آیات ذکر ہو رہی تھیں جن کے اندر اللہ کے علاوہ فرامین، فرمان رواؤں کا ذکر ہے جو انسان نے بنا لیے ہیں، یا انسان غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانستگی کی وجہ سے ان فرمان رواؤں کی فرمان برداری میں مصروف ہو گیا ہے. اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ فرمان روا نہیں ہیں تو وہ ان کی اطاعت چھوڑ دے گا. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو غفلت و جہالت کی وجہ سے اللہ کے مقابلے میں فرمان روا اختیار کر کے اور ان کی اطاعت میں مصروف و مشغول ہے. قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 166 اور 167 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذ تبر الذین اتبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین تبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ زندگی گزار کے جب خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور حساب و کتاب ہوگا، اور جو مجرم ہیں، سرکش ہیں، جنہیں سزا ملے گی جہنم، ان کے لیے وہ براءت اختیار کریں گے، لا تعلقی اختیار کریں گے. اذ تبر الذین اتبعوا من الذین تبعوا، متبو وہ فرمان روا جن کی اتباع کی گئی ہے، جن کی پیروی کی گئی ہے، لوگ جن کے پیچھے زندگی میں چلتے رہے ہیں، جن کے ساتھ رہے ہیں، جنہیں اپنا فرمان روا مانا ہے، لیڈر مانا ہے، اپنا قائد مانا ہے، اپنا بزرگ مانا ہے، اپنا سردار مانا ہے، اپنا پیشوا مانا ہے، جو بھی مانا اور ان کی باتیں مانتے رہے زندگی میں، اب یہ دونوں طبقات اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور دونوں جہنم میں ہیں. جو طبقہ جس کی اطاعت کی گئی ہے، جن کی پیروی کی گئی ہے، جو پیشوا بنے رہے ہیں فرمان روا، یہ لا تعلقی ظاہر کریں گے وہاں پر کہ یہ عوام جو ہماری باتیں مانتے رہے دنیا میں، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے تبرہ کرتے ہیں، ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے پیروکار، ہمارے فداکار نہیں ہیں یہ لوگ. وراء العذاب، جب یہ عذاب دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، جب تمام اسباب، تمام وسیلے سہارے دیکھیں گے کہ ٹوٹ گئے ہیں، اب کوئی بھی یہاں پر ہمیں بچانے والا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سبب، کوئی ذریعہ نہیں بچا ابھی، یہ اس وقت یہ کام کریں گے. پہلے جہنم پہنچنے تک یہ آپس میں تعلق ہوگا ان کا، یہ ایک حزب ہوں گے، ایک تنظیم ہوں گے، ایک جماعت ہوں گے، ایک قبیلہ ہوں گے، ایک امت ہوں گے ان کے رہنما، پیشوا، اور یہ، اور جب یہ دیکھیں گے کہ اب کوئی سہارا نہیں ہے، بچانے والا، نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کے پاس، اس وقت یہ اعلان برات و لا تعلقی کریں گے. پیشوا، لیڈران، بزرگان، سرداران، جو پہلے ایک ایک کر کے پڑھائے ہیں. وقال الذین اتبعوا، اور اب جب لیڈر اعلان لا تعلقی کریں گے، رہنما قائدین اظہار لا تعلقی کریں گے، فرمان روا جن کی اطاعت کرتے رہے ہیں مومنین یا جن کی اطاعت کرتے رہے ہیں لوگ، فوراً ہی ان کی براءت اور اعلان لا تعلقی کے جواب میں جو پیروکار تھے، مقلدین تھے، ان کی اطاعت کرنے والے تھے، فرمان بردار، یہ بھی فوراً بول پڑیں گے، وہاں تک ایک رہیں گے، لیکن جب وہ بڑے سردار ان سے دوری و برات کا اعلان کریں گے پھر یہ بھی بول پڑیں گے، عوام بھی بول پڑیں گے، جب ان کا کینڈیڈیٹ، جب ان کا ایم این اے، جب ان کا ایم پی اے، جب ان کا وزیر اعظم، جب ان کا صدر، جب ان کا پارٹی لیڈر، جب ان کا تنظیمی سربراہ، جب ان کا قبائلی بزرگ، جو بھی اللہ نے فرمان روا نہیں بنایا ہوا تھا اور اس نے اس کو بنایا ہوا تھا اپنے لیے فرمان روا اور اس کی سنتا تھا، بڑا سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر، تجربہ کار سمجھ کر، اور مفاد کی بنا پر اسے اس نے اپنا سربراہ بنایا ہوا تھا، اب یہاں پر وہ اس سے لا تعلقی، جب وہ عذاب دیکھے گا اور سارے سہارے کٹے ہوئے اس کو نظر آئیں گے، مایوس ہو کر ان سے لا تعلقی کا اعلان کرے گا کہ اس پبلک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم انہیں نہیں جانتے، فوراً ہی پبلک، عوام بول پڑیں گے، وہاں تک تو یہ مطمئن ہوں گے کہ یہی لیڈر جسے دنیا میں ہم ان کے ساتھ تھے، ان کے ووٹر تھے، یہاں بھی یہ ہمارے سہارے ہیں، یہاں بھی یہ ہمارے بڑے ہیں، یہاں بھی ان کے ہمیں ہماری مشکل یہاں بھی یہ حل کریں گے، جب وہ ان سے لا تعلقی ظاہر کریں گے تو اس وقت انہیں ہوش آئے گا اور یہ فوراً وہاں پر جوابی تبرع کریں گے ان کے اوپر، یہ تبرع قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، تبرع پیشواؤں کا قوم سے اور قوم کا پیشواؤں سے، ایک دوسرے سے براءت کا اعلان کریں گے، تبرع یعنی دوری، براءت کا اعلان، تولا قربت نزدیکی، پیروی، تبرع دوری، لا تعلقی اور بیزاری، یہ بیزاری کا جب اظہار کریں گے یہ بھی وقال الذین اتبعوا، یہ فوراً کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرا منہم کما تبرؤوا منا، اگر ہمیں ایک موقع اور دیا جائے، ہمیں پھر دنیا میں بھیجا جائے، انہیں بھی بھیجا جائے، پھر ہم ان کو وہ سنائیں گے، وہ تبرع ان پر کریں گے، ان سے لا تعلق رہیں گے، دور رہیں گے، بیزار رہیں گے، جس طرح سے یہ حشر میں ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، اگر ایک موقع دیا جائے، اگر دوبارہ ہمیں موقع مل جائے تو ہم ان سے دوری اختیار کریں گے، ہم ان سے تبرع کریں گے، ہم ان سے لا تعلقی اختیار کریں گے، لو ان لنا کرتن فنتبرا منہم کما تبرا منا، مثلا جتنے بھی جس نے پیشوا بنا لیے ہیں، وہ بہت سارے قرآن کریم کا فرمان ہے، بہت ساروں نے علماء کو اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے، حبر اور راہب انہوں نے ارباب بنائے ہوئے ہیں، کہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے اہل کتاب کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ ایک معاہدہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں مسلمان مومن، کہ ہم حبر اور راہب کو ارباب نہ بنائیں، حبر و راہب ہمارے ارباب نہیں ہونے چاہیے، ان کی ہم فرمانبری نہ کریں، ان کی اطاعت نہ کریں، چونکہ یہ رب نہیں ہیں ہمارے، ان کی پیروی چھوڑ دیں ہم، حبر و راہب کی، بس بہت سارے ایسے ہیں جو پوری زندگی کسی عالم کی پیروی میں گزار دیتے ہیں، کسی عالم کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں، اور وہ ان کا بڑا پیشوا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کا رب بنا ہوا ہوتا ہے، وہ عالم مبلغ پیغام خدا نہیں ہوتا، وہ عالم احکام خدا نہیں بیان کر رہا، وہ رسالات الہی نہیں انجام دے رہا، بلکہ خود اپنے فرامین صادر کر رہا ہے، چونکہ وہ خود لیڈر ہے ان کا، وہ خود رہنما ہے، وہ خود پیشوا اس فرقے کا، یہ پیر جو ایک جمعیت کثیر ان کے تابع دار اور ان کے تابع فرمان ہیں، زندگی ساری انسان، خاندان پورا، نسلیں ساری اس رہنما اور پیشوا کے ساتھ بسر کر دیتے ہیں، خطیب، اہل ممبر جس شکل میں بھی ہوں، سریلا ہو یا بے سرا، نثر والا ہو یا نظم والا، یہ ایک بڑی جمعیت ان کے پیروکار ہے، ان کی جو یہ کہتے ہیں وہ مانتے ہیں، یہ فرمان روا ہیں ان کے، ان کی اتباع کرتے ہیں. قرآن کا فرمانا ہے کہ اذ تبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جن کی اتباع کی گئی ہے وہ اعلان لا تعلقی کریں گے. یہی خطیب, یہی سیاسی رہنما, یہی پیر, یہی ذاکرین جن کی یہاں عوام سنتے ہیں, یہ سیاسی لیڈر, یہ ایم این اے, یہ ایم پی اے, یہ آفیسر, یہ بڑے رتبوں والے, عہدوں والے, رینکوں والے, یا قبائلی رہنما, قبائلی سردار, قوم کے بڑے, یا گھر کے اندر بڑا بھائی, چچا, تایا, ماموں, باپ, جس کی بھی سنتے رہے ہیں, جس کی بھی اتباع کرتے رہے ہیں, اور اس کی اتباع کے نتیجے میں یہ جہنم پہنچے ہیں, اس کی اتباع کے بعد جہنم جا کر یہ جو جن کی اتباع کی گئی ہے, متبع ہیں جن کی اتباع کی گئی ہے, یہ پہلے اعلان لا تعلقی کریں گے. پیر پہلے کہیں گے ہمارا ان مریدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, خطیب پہلے اللہ کی بارگاہ میں اعلان کرے گا اس مجمع سے, اس قوم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو جانتا بھی نہیں ہوں انہیں, میں ان کی کسی کام کا ذمہ دار نہیں ہوں. اس کے جواب میں جو اس کی بات سنتے رہے ہیں وہ اس کی بے رخی دیکھیں گے, وہ اس کی بے وفائی دیکھیں گے, وہ اس کا اعلان و تبرع و برات دیکھیں گے. جواباً وہ بھی خدا سے چاہیں گے کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے, ہم بھی دنیا میں جائیں اور جا کر ہم بھی ان سے ایسے ہی لا تعلقی کا اظہار کریں جس طرح یہ آج اس مشکل گھڑی میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اس طرح دونوں گروہوں کو خدا ان کا عمل دکھائے گا اور وہی ان کی حسرت کا باعث ہوگا, ان کے افسوس کا باعث ہوگا. اتباع کرنے والے کو افسوس ہوگا کہ کیوں اس کے پیچھے چلا, اور اتباع کروانے والے کو افسوس ہوگا کہ کیوں اس نے میری اتباع کی اور میں اس کا فرمان روا کیوں بنا, میں کیوں اس کو دنیا میں احکامات دیتا تھا اور یہ اجرا کرتا تھا. آپ ہر سطح پہ دیکھیں, مثلا گاؤں کی سطح پر ایک گروپ بنا ہوا ہے, ایک ٹولہ, ایک گینگ, اس کا ایک بڑا کمانڈر ہے, لیڈر ہے, وہ جو حکم دیتا ہے گینگ وہی کرتی ہے ساری. لڑکوں کی ایک گینگ ہے, بڑوں کی ایک گینگ ہے, ہر طرح کے مفادات والوں کی ایک اپنی گینگ بنی ہوئی ہے, یا خاندان کے اندر ہی ایک گروپ بنا ہوا ہے, ان کا ایک بڑا لیڈر بنا ہوا ہے, وہ جو کہتا ہے, رشتے توڑنا, رشتے لینا, رشتے خراب کرنا, نسب توڑنا, لڑائیاں, جھگڑے, وہ جو بھی ان کو حکم دیتا ہے یہ جا کر اسی طرح سے حکم کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں. مثلا آپ کسی بھی قبیلے کے کسی فرد سے جا کر کہیں کہ بھائی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جو ہمارے بزرگ کہیں گے وہی ہماری رائے بھی ہے, جو یہ بڑے کہتے ہیں وہی ہماری رائے ہے. وہ اس کا مطلب ہے یہ بڑوں کے مقلد ہیں, یہ بڑوں کے تابع دار ہیں, یہ بڑوں کے تابع فرمان ہیں, اور یہی بڑے, یہی سادہ, یہی کبرا انہیں گمراہ کریں گے, گمراہ کر کے اپنے فرامین کے ذریعے سے دونوں جہنم جائیں گے, وہاں جا کر ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے. اور اب دونوں حسرت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری باتیں مانی کیوں, اور وہ حسرت کریں گے کہ ہم نے ان کی پیروی کیوں کی. ہر دو کو افسوس ہوگا وہاں پر. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار, یہ جہنم سے چھٹکارا نہیں پا سکتے یہ تابع فرمان, یہ گروہ, یہ پیروکار, یہ کبھی بھی جہنم سے چھٹکارا نہیں پا سکتے, نہ ان کے لیڈر, ان کے رہنما, ان کے پیشوا جنہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کی ہوئی تھی اور اپنے فرامین لوگوں کو صادر کرتے تھے, نہ یہ اور نہ ہی جو تقلید کر رہے تھے, جو ان کے پیچھے چل رہے تھے, یہ جہنم سے نجات کا کوئی ان کا امکان نہیں ہے. وما ہم بخارجین من النار, اس کی اصل وجہ قرآن کریم نے اس سے پہلے والی آیات کے اندر بیان فرمائی ہے, یہ ان آیات کا ایک طرح کا نتیجہ ہے, خلاصہ نکالا ہے. اصل ماجرا جو پیش آیا ہے جس وجہ سے یہ تابع فرمان اپنے متبع جن کی اتباع کی گئی ہے ان دونوں کا قیامت میں آپس میں مذاکرہ ہوگا، مجادلہ ہوگا، ایک دوسرے پر تبرہ ہوگا، ایک دوسرے سے لا تعلقی ہوگی، ایک دوسرے پہ لان کریں گے، ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں گے. یا دنیا میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے جب ان گروہ میں آپس میں انبن ہو جاتی ہے، جب ٹوٹ جاتے ہیں، جب ان میں انشعاب آ جاتا ہے، جب ان میں پارٹیشن ہو جاتی ہے، ایک گروپ لے کے الگ ہو جاتا ہے، یہیں پہ ایک دوسرے سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ اتنے عرصے تک یہ ایک دوسرے کے تابے دار رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو لیڈر مانا ہے انہوں نے، اس نے حکم دیا، اس نے اجرا کیا ہے، لیکن آج کسی مفاد میں آپس میں ان کا ٹکراؤ پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے یہیں دنیا میں تبرہ شروع کر دیا. اب آپ کو آگاہی ہی نہیں، مثلا آپ ان کے پچھلے پرانے تعلقات کو نظر میں رکھ کر پوچھتے ہیں، بھائی بتاؤ آپ کا وہ فلاں رہنما بزرگ کیسا ہے؟ وہ کہتے جی چھوڑو اس کو، وہ فضول آدمی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کیوں؟ یہیں دنیا میں تبرہ شروع کر دیا. کل تک تو اس کے کلمے پڑھتے تھے، کل تک تو اس کو باپ پہ زیادہ ترجیح دیتے تھے، کل تک تو آپ اس کو نبی پہ زیادہ ترجیح دیتے تھے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ترجیح دیتے تھے. آج اس قدر بیزار ہو، اس سے دوری اختیار کر رہے ہو اور اسے لا تعلقی ظاہر کر رہے ہو. یہ بعض اوقات تبرہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. ابھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، ہر روز آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے ارکان ٹوٹ ٹوٹ کے دوسری سیاسی جماعتوں میں جا رہے ہیں، جبکہ یہ پہلے پچھلے ہفتے تک اس سیاسی جماعت میں تھے اور اس سیاسی جماعت کے لیڈر کو وہ اپنے لیے لازم الاطاعت، واجب الاطاعت سمجھتے تھے، اس کے ہر فرمان کو بجا لاتے، اس کی تعریفیں کرتے، اس کا دفاع کرتے، اس کے حق میں بیانات دیتے، اس کے مخالفین کی مخالفت کرتے. لیکن آج جب ان کا مفاد بدلا ہے، یا پرانے لیڈر کے ساتھ ان کا مفاد خطرے میں پڑا ہے اور نئے لیڈر کے ساتھ ان کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہے، تو فوراً ہی تبرہ شروع کر دیا، یہ جماعت ٹھیک نہیں ہے، پانچ سال رہنے کے بعد، اس گند میں شامل رہنے کے بعد اب ٹھیک نہیں ہے. اور اب کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہ اس میں تھوڑا گند ہے اور ان کو زیادہ گند چاہیے اصل میں، اس وجہ سے چھوٹے گند سے بڑے گند میں جانے کے لیے یہ بیتاب ہیں اور چھوٹے گند سے تبرہ کرتے ہیں. لیکن آخرت میں جا کر یہ وجہ نہیں ہوگی مفاد کا ٹکراؤ، آخرت میں حقیقت کھل جائے گی، اسباب منقطع ہو جائیں گے، سہارے سارے ختم ہو جائیں گے اور مایوسی ہو جائے گی، بچانے والا جو انہوں نے تدبیریں سوچ رکھی تھیں وہ ساری ناکام ہو جائیں گی، اس وجہ سے یہ آخرت میں کسی اور سبب سے ایک دوسرے پر تبرہ کریں گے، دنیا میں کسی اور وجہ سے ایک دوسرے پر تبرہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے براءت و لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں. مذہبی جماعتیں بنتی ہیں اور مل کر یہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حکم پر، فرمان پر جوانی لٹانے کے لیے تیار ہیں، حاضر ہیں، بس آپ فرمان دیں ہم قربان ہو جائیں. اسی دنیاوی زندگی میں ہی ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس پر لان شروع کر دیتے ہیں، یہ خائن ہے، یہ بے وفا ہے، یہ نہیں ہے قابل اعتماد، یہ چور ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بزدل ہے، اس طرح کے اتہامات لگا کر دنیا میں ہی بعض اوقات مفادات کی وجہ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس سب کی وجہ قرآن کریم نے جس سیاق کے اندر بیان فرمائی ہے وہ قابل توجہ ہے، اصل بات وہاں ہے، سر مطلب وہاں ہے، یہ اس کا نتیجہ اور خلاصہ تھا. یعنی دنیا میں اصل جو انہوں نے گمراہی اختیار کی تھی، پہلی آیات میں اس کا ذکر ہے، اور اس گمراہی کا جو ثمرہ ان کو ملا ہے اور جسے قیامت میں جا کر مشاہدہ کر رہے ہیں اور وہاں تبرہ بازی کر رہے ہیں، اسے آخر دو آیات آخری میں 66 اور 67 میں ذکر کیا، 166 اور 167 میں. اصل مطلب جو قرآن کریم میں یہ شروع ہوتا ہے یہ ہے آیا 163 سے، وَإِلَٰهُكُمْ، البتہ اس سے پہلے والی آیات سے بھی یہ مضمون مربوط ہے، لیکن ہم نزدیک سے شروع کر دیں گے، بہت پہلے کا سیاق نہیں پڑھتے، وہ خود رجوع کر لیں گے آپ. وَإِلَٰهُكُمْ، آیا 163 سورہ مبارکہ بقرہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، الہ یعنی فرمان روا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، چونکہ تقلیدی دین کے اندر، تقلیدی دین یعنی بھیڑ چال، تقلیدی دین سے مراد نہ جو عوام علماء کی تقلید کرتے ہیں مجتہدین کی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہکم الہ واحد۔ تقلیدی دین میں یعنی بھیڑ چال، یہ پہلے وضاحت کی ہوئی ہے بارہا، وہ وضاحت ہر جگہ آپ اس کو قرینہ کے طور پر استعمال کریں تاکہ شبہ نہ ہو کہ اس تقلید کی طرف بات کو موڑ کے لے جائیں جو عوام غیر مجتہدین مجتہدین کے کرتے ہیں۔ یہ تقلید نہیں ہے، ایک طرح سے تعلیم ہے، تعلیم کا حصہ ہے، یہ تعلیم و تربیت ہے کہ لا غیر عالم کا عالم کی طرف رجوع کرنا، مریض کا طبیب کے پاس جانا اور ضرورت مند کا وکیل کے پاس جانا، کسی بھی شعبے کے ضرورت مند کا کسی ماہر کے طرف جانا، یہ تقلید نہیں ہوتی، یہ تعلیم ہے اور فطری اور قانونی اور عقلی طریقہ ہے، سب اسی طرح کرتے ہیں۔ مجتہد جب خود دین میں لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں، یہ طب میں خود ڈاکٹر کی تقلید کرتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے مجتہد تو آپریشن آیت اللہ العظمیٰ بھی ہو تو بھی طبیب ہی آتا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے، وہاں وہ طبیب کی سنتا ہے، طبیب کے اندر مہارت ہے۔ جب گھر بناتا ہے تو معمار کی بات سنتا ہے، معمار اس کو کہتا ہے ایسے بنانا ہے، جب عدالت میں جاتا ہے تو وکیل اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ یہ ایک باب ہے جس میں روزمرہ، چونکہ انسانی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے، ہر شعبے میں ہر ایک مہارت نہیں رکھتا، کچھ شعبوں کے کچھ ماہرین ہیں لیکن ضرورتیں سب کی ہیں، تو وہ ضرورتیں انہی ماہرین کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں، خود انسان کسی ایک آدھ شعبے میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ صرف دین کے ساتھ مختص نہیں، غیر دینی شعبوں میں بھی انسان اسی باب پر عمل کر رہا ہے، یعنی دوسروں سے پوچھتا ہے، دوسروں سے سیکھتا ہے، دوسروں سے رہنمائی لیتا ہے۔ تقلید بھیڑ چال کو کہتے ہیں، دیکھا دیکھی، اس نے کیا میں بھی کروں گا، وہ اٹھا ہے میں بھی اٹھوں گا، آپ کیوں اٹھ گئے چونکہ وہ اٹھا ہے، آپ کیوں بیٹھ گئے چونکہ وہ بیٹھا ہے، اپنی کوئی دلیل نہیں ہے، اپنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں کیوں بیٹھا ہوں، وہ کیوں بیٹھا ہے اس کے پاس ممکن ہے دلیل ہو، آپ کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے، آپ کیوں بیٹھے ہو، آپ کیوں اٹھے ہو۔ جو کام دیکھا دیکھی کیا جائے اسے تقلید کہتے ہیں۔ ایک کام جو تقلیدن ہوا ہے بھیڑ چال کے تحت، وہ قرآن کا ترجمہ ہے، سابقہ مترجمین علماء نے محنت کر کے، زحمت کر کے کسی زبان میں ترجمہ کیا، آنے والوں نے ثواب کی خاطر ان کا ترجمہ اٹھا کر اپنے نام سے ترجمہ بتا لیا، خود مترجم قرآن قرار پائے، چونکہ بہت افضل عبادت ہے قرآن پڑھانا، قرآن پڑھنا، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، تعلیم قرآن کا بہت افضل ثواب ہے، بہت اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ اس لیے مثلا اس نے بھی ترجمہ کر دیا، اس نے بھی ترجمہ کر دیا، اس اور دوسرے نے بھی ترجمہ کر دیا، تیسرے نے بھی ترجمہ کر دیا، کیوں کیا؟ چونکہ ثواب ہوتا ہے ترجموں کا، ٹھیک ہے، ترجمہ بہت مدد دیتا ہے قرآن سمجھنے میں، خصوصاً جن کو زبان عربی نہیں جانتے، جو نہیں آتی، لیکن ترجمے کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ لوازمات ہیں، وہ پہلے مترجم کو پتہ ہونے چاہیے۔ اور سب سے دشوار کام قرآن کا ترجمہ کرنا ہے، ہدایت کی کتاب کا ترجمہ ویسے ہی مشکل ہے، کسی علمی کتاب کا، کسی عام کتاب کا ترجمہ کرنا دشوار کام ہے، خصوصاً ہدایت کا ترجمہ کرنا بہت ہی دشوار کام ہے۔ ہدایت کے ترجمے کے لیے کتنی انسان کے اندر کتنا علم ہو، کتنی مہارت ہو، کتنی بصیرت ہو، کتنی دقت ہو، کتنی گہرائی ہو، پھر جا کر تفقہ کے بعد وہ قرآن کا تفسیر یا ترجمہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، تفقہ در دین و تدبر در قرآن، اس کے بعد اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن ثواب کے لیے صرف و نحو پڑھ کے فوراً ترجمہ شروع کر دیا تو وہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ ایک مترجم بزرگوار سے میں نے خود پوچھا کہ آپ نے ترجمہ کیا ہے تو اسلوب ترجمے کا روش کیا تھی آپ کی، تو کہہ رہے تھے روش یہ تھی کہ جتنے ترجمے ہیں وہ سارے کھول کے میں سامنے رکھتا تھا، اردو ترجمے، فارسی ترجمے، سب کھول کے، مثلا بسم اللہ کا ترجمہ کرنا ہے تو میرے سامنے تقریباً 19 ترجمے ہوتے تھے قرآن کریم کے، اور ان سب میں میں دیکھتا تھا کہ انہوں نے کیا فرق کیا ہے ان کے ترجمے میں۔ مثلا اس نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان و رحیم ہے، یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا اس نے لکھا ہے کہ ساتھ نام اللہ کے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحم کرنے والا رحیم ہے. تیسرے نے کہا آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. چوتھے نے کہا ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. خوب یہ ترجموں کا فرق ہے. اب ان میں سے انہوں نے کہا جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو زیادہ بہتر مجھے لگتا ہے، ذوق کے ساتھ زیادہ نزدیک ہوتا ہے، میں اس کو انتخاب کر کے اپنے ترجمے میں منتقل کر لیتا ہوں. اس طرح تو انسان نہیں قرآن سمجھ سکتا. ثواب ممکن ہو گیا ہو ان کو، لیکن قرآن سمجھ کے پھر دوسروں کو سمجھانا، یہ عمل، اس کے لیے تھوڑی عمر صرف کرنی چاہیے تفقہ تدبر کے اندر، قرآن کے اوپر، مفردات قرآن اور وہ علوم جو قرآن فہمی کے لیے ضروری ہیں، پھر انسان یہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے. مثلاً علامہ اقبال کی کتاب کا اگر کوئی ترجمہ کرنا چاہے تو وہ علم و فضل و فکر کے لحاظ سے علامہ اقبال کی سطح کا آدمی ہونا چاہیے. اگر علامہ اقبال کے ساتھ اس کی فکر کی سطح ایک نہیں ہے، وہ علامہ اقبال کے ایک جملے کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتا، تفسیر نہیں کر سکتا. بھلے تک مار سکتا ہے، ایسے اینشنٹ لگا سکتا ہے جس طرح لگا رہے ہیں اقبالیات والے. علامہ اقبال پہ جتنا ظلم اقبالیات نے کیا ہے، اتنا کسی نے نہیں کیا ہے. اقبالیات یعنی اقبال کے کلام کی تفاسیر، علامہ اقبال کے کلام کے اوپر جو مضامین لکھے گئے ہیں، کتب لکھی گئی ہیں، شارحین ہیں، انہوں نے کیا درگت بنائی ہے علامہ اقبال کے مفاہیم کی. علامہ اقبال کے ہم سطح ہو انسان تو اس کو اقبال کی بات سمجھ میں آئے گی. علامہ طباطبائی کے سطح کے مطابق ہو تو ان کی تفسیر سمجھ میں آئے گی. اگر اوپر نیچے ہیں، اس کو صرف عربی آتی اور فارسی، اور یہ بیٹھ جائے علامہ طباطبائی کی کتاب کا ترجمہ کرنے، صرف عربی، دانائے عربی ہے اور دانائے فارسی ہے، یہ بیٹھ گیا ہے اس شخص کی باتیں سمجھنے جو دانائے قرآن ہیں، جو دانائے سبل ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ صرف عربی دانی کافی ہے کہ انسان ان علوم کو بھی سمجھے؟ مثلا جتنے عربی جانتے ہیں، کیا ان کے سامنے اگر ابن رشد کی کتابیں رکھ لیں، فارابی کی کتابیں رکھ دیں، ملا صدرہ کی کتابیں، یہ عربی ان کو مدد دیتی ہے؟ کوئی ایک جملہ بھی پڑھ لیں، سمجھ لیں کیا کہہ رہے ہیں؟ عربی کافی نہیں ہے، زبان کافی نہیں ہوتی ترجموں کے لیے. اس تقلیدی عمل میں الہ سب نے معبود لکھا ہے، سب نے دیکھا دیکھی، چونکہ ایک نے معبود لکھا دوسرے نے بھی معبود لکھ دیا، کا کے کی بدل دیتے ہیں تاکہ فرق ہو تھوڑا بہت. بس انہوں نے سے لکھا، انہوں نے تے لکھ دیا، انہوں نے کچھ لکھا، انہوں نے اس طرح تھوڑا سا فرق ڈالتے ہیں تاکہ ہو بہو عبارت اور جملہ وہ نہ ہو، تقدیم تاخیر کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک ہی بات ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اس سے تو دو ترجمے نہیں ہو گئے، یہ ایک ترجمہ ہے. مبتدا کو بعد میں لے آئے، خبر پہلے لے آئے، تو آپ نے سمجھا کہ یہ بات دو ہو گئی ہیں. الہ کا مطلب سب نے معبود کیا ہے، معبود جس کی عبادت و پرستش کی جائے. قرآن کریم میں الہ فرمان روا کے معنی میں ہے، فرمان روا، فرمان روا کا فرمان، فرمان برداری کی جائے. اس کے فرامین میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. عبادت و معبودیت لازمہ ہے الہ کا، نہ مانا ہے الہ کا. مفہوم الہ حاکمیت کو کہتے ہیں، فرمان روا، حاکم، اور وہ بھی مقتدر، غیر مغلوب، قاہر، مطلق، مطلق الانان، جس کی حاکمیت کی کوئی حد نہ ہو اسے الہ کہتے ہیں. جس کی حاکمیت کی حد ہو اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے الہ کسی فرمان روا کے لیے نہیں ہوتا. رسول اللہ کو الہ نہیں کہہ سکتے، اولی الامر کو الہ نہیں کہہ سکتے آپ. الہ فقط مختص سے حاکم مطلق کے لیے، چونکہ حاکم مطلق فقط ایک حاکم ہے، اللہ کی ذات خداوند تبارک و تعالی. الہکم الہ واحد. اب توجہ فرمائیں ترتیب آیات کی، جب معبودیت سے بات آگے اتباع پہ جاتی ہے تو وہاں بات پھر بنتی نہیں ہے، جوڑ نہیں سکتے، پھر زحمتوں میں پڑ جاتے ہیں. عموماً علماء تفسیر و قرآن شناسی کے اکثر آیات کے ترجموں میں، تفاسیر میں تکلف میں پڑ جاتے ہیں، اضافی زحمت میں پڑ جاتے ہیں. کیوں پڑ جاتے ہیں؟ چونکہ وہ اصل جو نقطہ ہے، ڈور کا سرا ہے، وہ نہیں ہاتھ میں. رائج چیز جو دیکھی وہاں، وہ معنی اٹھا کے لے لیا. اب یہ تو منع کر لیا، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے تمہارا. یعنی گویا ساری بات عبادت کی ہے، بندگی کی ہے، نمازوں کی ساری، چونکہ عبادتیں بھی ہماری منحصر ہیں نمازوں کے اندر. تو الہکم الہ واحد یعنی نماز تم نے صرف اللہ کی پڑھنی ہے. اس معنی نے، الہ کے معنی نے لوگوں کو، خدا پرستوں کو، اس معنی نے اطاعت سے دور کر دیا ہے. اگر الہ کا مطلب درست بیان ہوتا، صحیح بیان ہوتا، تو یہ اتنی مشکلات نہ پیدا ہوتی جتنی آج مسلمین اور مومنین کو درپیش ہیں باب اطاعت و فرمان بری اور فرمان برداری میں. الہ یعنی حاکم، الہ حاکم، لیکن نہ ہر حاکم، حاکم مطلق، حاکم مقتدر، حاکم قدیر، قدرت مند حاکم، جس کی حاکمیت کی کوئی حد نہ ہو، جس کی حاکمیت کے مافوق کوئی اور تصور بھی نہ کیا جا سکے، حاکم آخر، جس پر حاکمیت جا کر ختم ہو جاتی ہے. اس کے نیچے حاکم ہیں جو وہ بناتا ہے، لیکن وہ محدود ہوتے ہیں، ان کی حد ہوتی ہے، ان کے اندر اطلاق نہیں ہوتا، ہمیشہ مقید و ہمیشہ محدود حکام ہیں. اطلاق فقط اللہ کی ذات کے اوصاف میں ہے، حاکم مطلق، علیم مطلق، قدیر مطلق، رحیم مطلق، رحمان مطلق، فقط اللہ کی ذات ہے، یعنی بے حد و بے کنارہ جس کی حاکمیت ہے. الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا الہ ایک ہے، بس ایک ہے، واحد، الہ واحد ہے. یہ وہی بات ہے، لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، یہ وہی بات ہو رہی ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ حاکمیت کسی کی نہیں ہے. یعنی الہکم الہ واحد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کوئی تمہارا حاکم نہیں ہے، صرف وہ ہے جو رحمان الرحیم ہے، وہ تمہارا حاکم ہے، اللہ کی ذات حاکم ہے، اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. خوب، یہ تو اب کہہ تو دیا آپ نے کہ اللہ حاکم ہے، لیکن اس حاکم کا مشاہدہ انسان نہیں کر سکتا، اس حاکم سے ارتباط کیسے انسان، تعلق کیسے قائم کرے، اس حاکم کی حاکمیت کی تصدیق کیسے کرے، اس حاکمیت، اللہ کی حاکمیت کے مناظر، اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ انسان یقین کر سکے کہ حاکمیت اللہ کی ہے. اب فرما تو دیا کہ الہکم الہ واحد، خب مان لیا، متعبد انسان نے مان لیا، لیکن محقق وہ تو دلیل مانگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ نے دو کہا ہے، درست ہے، لیکن کچھ ثبوت بھی تو دو. ثبوت کیا ہے اس حاکمیت کا؟ اب فوراً حاکمیت اللہ پر ثبوت آ رہا ہے، نہ معبودیت پر، حاکمیت کے اوپر ثبوت ہے. کیا ہے؟ خب ثبوت یہی جو تمہارے سامنے ہے سب کچھ. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی خلقت اور بناوٹ، ان کا نقشہ، ان کا ڈیزائن، ان کا مواد، ان کا میٹیریل، ان کی ترکیب، ان کی انجینئرنگ، ان کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسرار رکھے ہیں، خلقت سماوات و ارض، یہ حاکمیت اللہ کا ثبوت ہے، اس کے اندر ہے ثبوت. واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے نے، دن ہے پھر رات ہو جاتی ہے، رات ہو پھر دن ہو جاتا ہے. خوب یہ سوچا ہے کہ کیسے ہو جاتا ہے، دن رات کیوں ہوتی ہے، رات دن کیوں ہوتا ہے، مسلسل دن کیوں نہیں ہے، مسلسل رات کیوں نہیں ہے، دن اور رات بدلتے کیوں ہیں؟ اختلاف، ایک دوسرے کے خلف میں آنا، اختلاف نہ فرقہ وارانہ اختلاف، جھگڑا، دن اور رات کا جھگڑا، اختلاف لیل و نہار، یعنی ایک دوسرے کے بعد آنا، ایک دوسرے کے خلف میں آنا، ایک آتا ہے اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے دوسرا آ جاتا ہے، پوری زمین کے اوپر یہ نظام ہے. خوب یہ کبھی غور کیا ہے کہ کیوں ہوتا ہے یہ، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کیوں چڑھتے ہیں؟ یہ خود حاکمیت اللہ کا ثبوت ہے، یہ ہے ثبوت اللہ کی حاکمیت کا. اگر اس کو سوچو جا کر ذرا دیکھو، اور جنہوں نے سوچا ہے صرف یہ بات سمجھنے کے لیے کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا آنا، اس کے سمجھنے کے لیے کہاں تک آپ کو کائنات سمجھنی ہے، کون سے علوم، علم الافلاک، علم النجوم، علم ہستی شناسی، علم حیت، علم ریاضی، جیومیٹری، یہ سب کچھ پڑھو گے پھر آپ کو یہ سادہ سی بات سمجھ میں آئے گی کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کیوں ہوتی. پھر آپ تصدیق کرو گے. ابھی تو آپ زمین کے اوپر رہتے ہو، آپ کو زمین کا اندازہ تک نہیں ہے کہ کتنی ہے، یہ اس کی شکل کیا ہے، گول ہے، چپٹی ہے، پلیٹ ہے، امرود ہے، شلغم ہے، یہ کس شکل کی ہے؟ ابھی تو یہ اس میں پھنسے ہوئے ہو تم، یہ ٹھہری ہوئی کیسے ہے؟ اور یہ ملین سال سے، بلین سال سے یہ اسی طرح سے دن رات دن رات دن رات ہو رہا ہے، یہ سورج سے دور کیوں نہیں ہو جاتی، علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتی، کسی اور کہکشان میں کیوں نہیں چلی جاتی، زمین ہلتی کیوں نہیں اپنی جگہ سے، کیوں سورج کے مدار کے گرد گھوم رہی ہے؟ یہ سب کچھ اختلاف اللیل و نہار ہے. مرحوم خواجہ توسی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شیخ توسی ہیں، خواجہ توسی ہیں، شیخ توسی فقی ہیں، شیخ جعفر توسی، اور یہ خواجہ نصیر الدین توسی ہیں، یہ فیلسوف ہیں، یہ سائنسدان ہیں، یہ منجم ہیں، یعنی ماہر علم فلکیات ہیں. منجم وہ پاکستان والا نہیں، طوطے والا، فال والا، غیب گوئی کرنے والا، وہ نہیں ہوتا. منجم علم نجوم کا ماہر، یعنی فلکیات کا ماہر، سماوات کا علم رکھنے والا، ستاروں کا علم، سورج کا علم، کہکشانوں کا علم، اس کائنات کا علم رکھنے والا یہ شخص ہے. ان کا یہ فرمانا ہے کہ اگر کوئی شخص علم الافلاک نہ جانتا ہو، اسے ساری عمر توحید سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ خدا خدا کرتا رہے گا، لیکن اس کا خدا کیسا ہوگا؟ جیسے وہ چرواہے کا تھا، وہ موسیٰ کا چرواہا تھا، ایک دوست حضرت موسیٰ کا چرواہا، بکریاں چرا رہا تھا، اور موسیٰ بھی خدا کو مانتا ہے، وہ بھی خدا کو مانتا ہے، چرواہا بھی، اور وہ زیادہ مانتا ہے، اتنا مانتا ہے کہ اس کو خدا پہ رحم آتا ہے، وہ زیادہ عقیدت رکھتا ہے خدا سے. اپنی بکریاں چراگاہ میں چرا رہا ہے، وہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے اور چارہ ہے، درخت ہیں ہرے، بکریاں کھا رہی ہیں، بیڑیں چر رہی ہیں، اور یہاں پر اس کو خدا یاد آ جاتا ہے کہ اے کاش. اس نے فوراً ہی مناجات شروع کر دی کہ اے اللہ، یہاں چراگاہ ہے اتنی اچھی، پانی ہے اتنا ٹھنڈا، اور کیا سینری ہے، کیا یہاں نعمتیں ہیں، اے کاش تیری بکریاں بھی ادھر ہوتیں، میں ان کو بھی چراتا، وہ بھی یہ چارہ چرتی. اسے افسوس ہو رہا تھا کہ میری بکریاں چر رہی ہیں، اللہ کی بکریاں یہاں نہیں ہیں. پھر اس کے بعد آگے یہ ملہ رومی نے داستان پردازی کی ہے اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اب چونکہ چرواہا ہے، نہیں جانتا، اللہ کا تصور ہی نہیں ہے اس کے ذہن میں، لیکن نام سنا ہوا ہے، خدا کو مانتا ضرور ہے، ایمان ہے، معرفت نہیں ہے، اور پھر فوراً ہی کہنے لگا کہ میں جب گرمی لگتی ہے میں اس چشمے پہ نہاتا ہوں اور بہت ٹھنڈا گوارا پانی ہے، اے اللہ نعوذ باللہ. اب یہ سب کفریات ہیں، لیکن وہ اعتقاد کے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ اگر تو بھی یہاں ہوتا، ابھی دونوں یہاں ہوتے، تو میں تجھے نہلاتا یہاں پر اس چشمے پہ، پھر اس کے بعد صابن لگاتا، پھر اس کے بعد مالش کرتا، پھر اس کے بعد تیرے بال تیری زلفوں میں کنگھی کرتا، تیرے بال سنوارتا، پھر اس کے بعد تجھے کپڑے پہناتا، پھر اس کے بعد تجھے جوتے پہناتا، تیرے جوتوں کے تسمے باندھتا، تیری خدمت کرتا، سیوا کرتا، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تو یہاں نہیں ہے، میں یہاں ہوں، میں لطف اندوز ہو رہا ہوں، اور نہ تیری بکریاں ہیں نہ تو خود ہے. حضرت موسیٰ نے یہ سن لی یہ بات، اور سن کے اس کو ڈھانٹا، تنبیہ کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، بک رہے ہو خدا کے متعلق، یہ کیا ناروا باتیں کر رہے ہو آپ کہ اللہ کی بکریاں ہوتی، اللہ یہاں ہو اور میں خدا کے ساتھ. اللہ مخلوق تو نہیں ہے، خالق ہے، رب کائنات ہے. اب ظاہر ہے کہ موسیٰ کی معرفت ہے، موسیٰ کا ربط ہے خدا سے، تعلق ہے، اس نے سنا ہوا ہے فقط، اور سن کے اپنے ذہن سے بنایا ہے، اور جس اپنے ذہن سے بنا کے پھر اسی کی تعریف میں مصروف ہے، اسی کے اوپر رحم آ رہا ہے اس کو. حضرت موسیٰ نے ڈانٹا اس کو، بہت سخت ڈانٹا، بہت زیادہ جھاڑ پلا دی، حد سے زیادہ. اچھا ہے مکہ نہیں مار دیا اس کو، ورنہ اس کا بھی کام تمام ہو جاتا وہاں پر. پہلے چونکہ مار چکے تھے ایک بندہ، اور مار کے پھر اس کی سزا بھی بھگت چکے تھے حضرت موسیٰ، 10 سال مصر سے باہر رہنا پڑا اور مشکلات شدید پیش آئی تھیں، لہٰذا اب کنٹرول تھا موسیٰ کا اپنے اوپر، اور پھر نبوت پر بھی فائز ہو گئے، کتاب بھی مل گئی، معجزات بھی مل گئے، لہٰذا اب اس کو مکہ رسید نہیں کیا، لیکن ڈانٹا بہت، جھاڑ بہت سخت پلائی اس کو، اتنی جھاڑ پلائی کہ وہ بیچارہ اب شرمندہ ہو گیا بہت. اب اتنا شرمندہ ہوا کہ موسیٰ کی طرف دیکھنے سے بھی کتراتا تھا، جرت نہیں کرے کہ کس نگاہوں سے اب موسیٰ کو دیکھوں میں. اور وہیں بکریاں چھوڑیں، سب کو چراگاہ چھوڑ کے بھاگ گیا وہاں سے، دور کسی گھاٹی میں جا کر رونے لگا، معافی مانگنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، گمراہ ہو گیا، میں نے غلط باتیں کر دیں، خدایا مجھے معاف کر. اب بعد میں مولا رومی نے پھر آگے داستان بڑھائی ہے کہ ادھر سے اللہ نے وحی کی کہ موسیٰ، اب موسیٰ تو نہیں ہوتے سارے، تیرے جتنی معرفت تو نہیں ہے سب کی اللہ کے بارے میں، اس کی ایک اپنی معرفت تھی، وہ ایک اپنی پہچان رکھتا تھا، اور اس کے مطابق وہ باتیں کر رہا تھا. اب دل توڑ دیا اس کا، وہ رو رہا ہے. پھر موسیٰ گئے جا کر اس کو راضی کیا، تو پھر کہا کہ نہیں اب نہیں آؤں گا، چونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں اللہ کی معرفت نہیں رکھتا. حضرت موسیٰ نے کہا جو کہہ رہا تھا پھر شروع کر وہی باتیں کرنا، اللہ کو پسند آئیے. کہا نہیں اب نہیں کروں گا، ابھی کبھی بھی ایسی گستاخی زبان سے ادا نہیں کروں گا. خداوند نے فرمایا کہ موسیٰ سب کی معرفت تیرے جیسی نہیں ہے. اب ہم اگر غور کریں تو ہمارے خدا کے جو تصویر بنائی ہوئی ہے ذہنوں میں وہ موسیٰ کے چرواہے جیسی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو دوست تھا جس کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، ہم اس کی طرح تو خدا پرستتے ہیں، ہم اس شخص کی مانند خدا کو جانتے ہیں، اپنی ذہنی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، اور ان تصویروں کے ساتھ ہم خدا کے پیروکار ہیں. جس طرح مولا رومی کا ہی فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، مولا رومی نے اس کو اپنے شعر میں لکھا ہے کہ ہر کسی بظن خود شد یار من، از درون من نہ جست اسرار من. یہ در حقیقت ایک حدیث کا ترجمہ ہے، یہ کئی حدیث ہیں اس مضمون کی، آئمہ اطہار سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مروی حدیث ہے، حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ انا اند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کی حد تک اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جتنا اس کا گمان ہے میرے بارے میں، میں اس عظمت وسعت کے ساتھ نہیں ہوں ہر مومن کے سامنے جو میری ذات میں ہے، بلکہ جو اس بندے کا تصور ہے میں وہاں ہوں، اس کے گمان کے ساتھ ہوں، جتنا اس کا گمان ہے اتنا اس کے ساتھ ہوں. اب یہ علم انسان کا اگر یقین پہ آ جائے اور حضرت موسیٰ جیسا کہ معرفت و پردے ہٹ جائیں، نورانی پردے ہٹ جائیں، ظلمانی پردے ہٹ جائیں، اور موسیٰ خود سنے اور اللہ فرمائے انی انا اللہ، میں یہ میں اللہ ہوں، میں تیرا رب ہوں، تو اب وادی مقدس میں ہے اور تو نے جو دیکھا ہے وہ آگ نہیں تھی، وہ نور الہی تھا، وہ جلوہ خدا تھا، وہ تجلی رب تھی. اب یہاں پہنچنا، اس مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے، یہ در کھلا ہے معرفت خدا ون تبارک و تعالیٰ کا، لیکن ہم خود آگے جاتے نہیں ہیں. ہم وہی کتابی معرفت جو پہلی کتاب میں پڑھی تھی یا نانی دادی سے جو خدا سنا تھا، مرنے تک جب خود نانا دادا بن جاتے ہیں تو بھی وہی خدا ہے جو نانی نے بتایا تھا، جس کے بارے میں انسان کو زیادہ. آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچانے. اللہ کی نشانیاں کہاں ہیں اس کائنات کے اندر؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت میں کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، پہلے کیا بیان ہوا آیا 163 میں، و الہکم الہ واحد، تمہارا فرمان روا، مقتدر حاکم، مطلق الانان حاکم، فقط خدا ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ جو رحمان الرحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فرمان روا الہ تمہارا نہیں ہے. خوب مان لیا کہ ایسا ہی ہے، لیکن ثبوت کہاں، دلیل کہاں، مشاہدہ کہاں کریں اس الوہیت کے، اس فرمان روائی کو کہاں دیکھیں آنکھوں سے جا کر؟ اب آنکھوں سے دیکھو، اللہ کی الوہیت، اللہ کی فرمان روائی دیکھنے کے لیے آپ کو حوالہ دیا جا رہا ہے. کہاں جائیں؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت، یہ اللہ کی حاکمیت کا ثبوت ہیں، اور زمین و آسمان دونوں تمہارے سامنے ہیں، تمہارے مشاہدے میں ہیں. ایک بات بھی چھپی ہوئی نہیں بتائی، ساری مشاہدے والی مشہود، سب فزیکل عالم بتایا، سب فزکس بتائی، کہ اس فزکس میں اللہ کی حاکمیت کی ثبوت اس کائنات میں، اس مادی کائنات میں جہاں تم رہتے ہو اس کے اندر ہیں. واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ کشتیاں، یہ سمندر اور کشتیاں، یہ تو مشاہدے میں ہیں نا تمہارے، یہ تو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں تمہاری. بما ینفع الناس، یہ جو لوگوں کے نفع میں کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں، اوقیانوسوں میں، اور اتنے خطرناک اور اتنے بھنور میں چلتی ہیں یہ کشتیاں، اب یہ ثبوت ہے اللہ کی حاکمیت کا، یہ ہے دلیل اللہ کی حاکمیت کی. وما انزل اللہ من السماء، اور یہ جو خدا نے آسمان سے پانی اتارا ہے، جو چیزیں نازل ہوتی ہیں آسمان سے، من ماء، یہ پانی کا اترنا، یہ اللہ کی حاکمیت کی نشانی ہے، یہ اللہ کی حاکمیت کا ثبوت ہے. فاحیا به الارض بعد موتها، یہ زمینوں کا بنجر ہونا، بنجر ہونے کے بعد پانی کے ذریعے دوبارہ ان کا احیاء ہونا، زرخیز ہونا، یہ اللہ کی حاکمیت کے ثبوت ہیں، تمہارے سامنے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین کے اندر خداون تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کا جانور، ہر طرح کا جاندار بنایا ہوا ہے، ہر طرح کا متحرک، رینگنے والا، چلنے والا حیوان خدا نے بنایا. یہ دابا، دابا یعنی جو زمین پہ جامد نہ ہو، چلتا ہو، حرکت کرتا ہو، جگہ بدلتا ہو، اس کو دابا کہتے ہیں، جو جگہ بدلتا ہو، ابھی یہاں ہے پھر حرکت کر کے کسی اور جگہ چلا جائے، یہ دابا ہے، یعنی جاندار چیزیں ہیں، یہ حرکت ہے ان کے اندر. اب یہ تو زمین بھری ہوئی ہے دابا سے، آپ دیکھ بھی رہے ہو روز مرہ ان کی شکلیں، ان کی انواع. ابھی تک کوئی یہ نہیں بیان کر سکتا کہ زمین کے اوپر کتنی انواع کے جاندار ہیں، اتنی تحقیقات، اتنا فاسٹ نظام ہے کمپیوٹر اور ڈیجیٹل سسٹم میں بھی، ابھی تک کوئی یہ دعویٰ انسان نہیں کر سکتا کہ میں نے گن لیا ہے زمین کے اوپر حشرے اتنے ہیں، سمندری مخلوقات اتنی ہیں، فضائی مخلوقات اتنی ہیں، جنگلی مخلوقات اتنی ہیں، اور مٹی میں رہنے والی مخلوقات اتنی ہیں، پانی کی اتنی ہیں، ساحلی اتنی ہیں، پرندے اتنے ہیں، چرندے اتنے ہیں، درندے اتنے ہیں، انڈے دینے والے اتنے ہیں، اور بچے جننے والے اتنے ہیں، چونچ والے اتنے ہیں، پنجوں والے اتنے ہیں، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کتنے حشرات ہیں اس زمین کے اوپر؟ بعض سائنسدان، بعض محققین مکڑی، یہ جو جالہ بناتی ہے مکڑی، عنکبوت، عنکبوت کے مطالعے کے لیے نکلے مختلف ممالک کے اندر، اور ہزاروں قسمیں مکڑی کی ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ تو زمین کے اوپر اگر مکڑی ہی دیکھیں تو ہزاروں قسم کی مکڑی ہے، یہ جو جالہ تنتی ہے ہزاروں قسمیں، چونٹیاں ہزاروں قسموں کی چونٹیاں، نہ ہزاروں چونٹیاں، اربوں کس سے زیادہ چونٹیاں اتنی ہیں زمین کے اندر، قسمیں انواع ان کی، انواع ان کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، مکھیاں، حشرات، مچھر، اب یہ سب دابا ہیں، یہ سب اللہ نے پیدا کیے، یہ حاکمیت خدا کا ثبوت ہیں۔ اگر تم اسے، اب یہ کیا ہے، یہ کائنات ساری، زمین و آسمان و اختلاف لیل و نہار اور سمندر اور کشتیاں اور زمین میں، زمین پہ پانی کا اترنا اور زمینوں کا مرنا اور جینا، اور اس کے بعد اس کے اندر حیات کا آغاز اور مختلف انواع کے جاندار، و تصریف الریاح، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں، کبھی تھم جاتی ہے، کبھی ہوا چلتی ہے، اب یہ کیا ہے، یہ حاکمیت خدا کا ثبوت ہے، یہ دلیل ہے حاکمیت۔ الہکم الہ واحد، اب ہمیں کہاں سے یقین آئے کہ الہ واحد ہے، وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ خب یہ سب کچھ، یہ جسمانی امور، یہ مادی چیزیں، یہ تمہارے روزمرہ زندگی میں چل تو رہی ہیں، یہی ہوا جو آپ کے حواس اڑا رہی ہے، اٹا رہی ہے، یہ ہوا، اللہ فرما رہے کہ یہ میری حاکمیت کا ثبوت ہے، یہ دلیل ہے، یہ اس لیے بھیجی ہے کہ آپ خدا شناس بنو، اور آپ کے اس کے اندر الہیت و الوہیت اللہ نظر آئے اس کے اندر۔ و تصریف ریاح و صحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ بادل جو بہت ہی حیرت ناک چیز ہے، یہ کیا ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں، ابھی تو انسان جہازوں پہ سفر کر رہا ہے اور یہ جہاز بادلوں کے اندر اڑتے ہیں، کبھی کبھی بادلوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، بادل بہت نیچے رہ جاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ ان بادلوں، یہ کس طرح ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ بادل ہیں کیا، یہ پانی ہے، یہ پانی روئی کی طرح کیوں بنا ہوا ہے، اور روئی کی طرح بن کر اس اتنی ارتفاع پہ کیسے آ گیا ہے، اور یہاں رکا ہوا کیسے ہے، اس کے نیچے کوئی شٹرنگ نہیں ہے، کوئی تختہ نہیں ہے، کوئی نیچے سے سہارا نہیں ہے، کس کے سہارے یہ رکا ہوا ہے یہ سب، اور برس پڑتا ہے ایک دم موسلا دھار انداز میں، تیزی کے ساتھ برس پڑتا ہے، کبھی کہاں برستا ہے، کبھی کہاں برستا ہے، یہ صحاب مسخر، یہ اللہ کی حاکمیت کا ثبوت ہے ان سب کے اندر۔ اب ایک ساتھ پڑھیں اس مطلب کو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے، اس طبقے کے لیے یہ ثبوت ہیں، نشانیاں ہیں جن کے اندر عقل ہے، جو صاحبان عقل ہیں، باقیوں کے لیے چراگاہ ہے، باقیوں کے لیے نہانے کا حوض ہے، باقیوں کے لیے کھیت ہے، یہ باقیوں کو اس زمین، مردہ زمین سے فصلیں اگنا، یہ اللہ کی حاکمیت کی دلیل ہے اہل عقل کے لیے، لیکن باقیوں کے لیے کیا ہے، یہ مولی اور شلغم کا کھیت ہے، یہ گندم اور جو کا کھیت ہے، پھر ان میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے جن کے اندر عقل ہے تعقل ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں، وہ ان سے الہیت خدا سمجھتے ہیں، ان سے الوہیت حق تعالی تک پہنچتے ہیں یہ. خب اب جب کہ اتنی کھلی نشانیاں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض، الہ تمہارا ایک ہے، حاکم تمہارا ایک ہے، اور اس حاکم کی نشانیاں ساری کائنات کے اندر تمہارے مشاہدے کے اندر ہیں. اب اس کے بعد آئیں دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے ناس ہیں زمین کے اوپر، مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، اس کے باوجود کہ یہ زمین اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت خدا کے لیے کھلی کتاب ہے، کھلی نشانیاں ہیں قدم قدم پر ہر چیز کے اندر، اس کے بعد بھی من الناس، ناس کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ناس ہیں، من الناس لوگوں میں سے، ناس میں سے کچھ ایسے ہیں، دبا من یتخذ من دون اللہ اندادا، وہ اللہ کے بجائے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے انداد اختیار کر لیتے ہیں. یتخذو اپنانا، اختیار کرنا، بنا لینا، اتخاذ انداد کرتے ہیں، اتخاذ انداد، انداد اللہ یعنی اللہ کی ند چنتے ہیں، ند کی جمع ہے انداد، یہ اللہ کی ند اختیار کر لیتے ہیں. خوب جب اللہ کے انداد چنتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، ان انداد کو کیا کرتے ہیں، یحبونہم، ان انداد سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ بہت شدید محبوب بھی ہیں ان کے، دل سے چاہتے ہیں انداد خدا کو جو انہوں نے اللہ کے بجائے اللہ کے مقابلے میں ند خدا چن لی ہے، چن لیے ہیں جن کو بطور ند، ان سے محبت بھی بہت شدید ہے، ان کو عاشق ہیں، فریفتہ ہیں یہ، ان کے مجنون ہیں یہ، ان کے یحبونہم، ان سے محبت کیسی کرتے ہیں، محبت کی نوعیت ہوتی ہے، نوع محبت، آپ کس طرح کی محبت کس سے کرتے ہیں، کا حب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی انداد اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت جو اللہ سے ہوتی ہے، وہ نوعیت حب جو خدا کے لیے مخصوص ہے، یہ انداد اللہ سے وہ نوعیت محبت کر رہے ہیں. محبت کی نوعیت ہے، انسان ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، بہن بھائی سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن دونوں محبتوں کی نوعیت میں فرق ہے. بس کبھی کبھی ایک طبقے کی نوعیت محبت کی دوسرے طبقے کے ساتھ بھی برتی جاتی ہے، جس طرح چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے محبت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں باپ کی طرح تجھ سے محبت کرتا ہوں، بڑا بھائی کبھی چھوٹے کو کہتا ہے میں بیٹے کی طرح تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ نہیں کہتا بھائی کی طرح. بھائیوں میں محبت ہے لیکن یہ اس نوعیت سے ہٹ کر محبت کر رہا ہے، یہ باپ والی محبت کر رہا ہے، یہ بیٹا یہ اس شخص سے محبت کر رہے بڑے بھائی سے باپ کی طرح، جس طرح باپ سے کی جاتی ہے، اور بڑا بھائی اس بھائی چھوٹے بھائی سے بھائی والی محبت نہیں کر رہا، اخوت والی، ابوت والی محبت کر رہا ہے، بنوت والی محبت کر رہا ہے. یہ نوعیت کبھی تبدیل ہو جاتی ہے کہ انسان کسی مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے جو دوسری مخلوق سے ہے، ہر مخلوق کی ایک محبت ہے، اس کی ایک نوعیت ہوتی ہے. مثلا ماں باپ کے ساتھ محبت، بیویوں کے ساتھ محبت، اب بعض بیویوں سے وہ محبت کرتے ہیں جیسے ماں باپ سے کی جاتی ہے، ماں کی طرح مقدس ہے بیوی اس کے لیے، اور بعض ماں کو بیویوں والا درجہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بیویاں ہیں ہماری، نعوذ باللہ، جس طرح بیوی کے ساتھ جس لہجے میں بولتے ہیں تو کر کے، اسی طرح ماں کے ساتھ بھی بولتے ہیں تو کر کے. تو کیوں کہتے ہو ماں کو، تم کیوں کہتے ہو ماں کو؟ اس طرح سے بلاؤ اس کو کہ اس میں محبت صاف نظر آئے. یہ تو بیوی کو اس طرح تو خطاب کرتا ہے تو، اسی طرح ماں کو بھی خطاب کرتا ہے تو. خوب کبھی کبھی یہ محبت ایک طبقے کی نوعیت دوسرے ایک طبقے کے ساتھ، محبت کی نوعیت دوسرے طبقے کے نثار کر دی جاتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بھتیجوں سے، اپنے بھانجوں سے اپنے بیٹوں والی محبت کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے بچوں سے اجنبیوں والی محبت کرتے ہیں، جیسے پڑوسی کے بچے ہیں اس کے اپنے نہیں ہیں. نوعیت میں محبت میں اختلاف ہے، فرق ہے، مختلف ہوتی ہے. اس طرح ایک نوع محبت، ایک طرز محبت، ایک انداز محبت، ایک قسم محبت کی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کا حب اللہ. یہ لوگ جو اسی زمین پہ رہتے ہیں من الناس، یہ انداز چنتے ہیں زمین کے اوپر، اللہ کے مقابلے میں ند چنتے ہیں، اور پھر ان انداز سے محبت کرتے ہیں، اور محبت بھی وہ جو اللہ سے کی جاتی ہے، اس طرح کی ان سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا، لیکن جو مومن ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہ اللہ کے مقابلے میں انداز چنتے ہیں، یہیں سے مومن علیحدہ ہو جاتا ہے ناس سے. ناس جو اللہ کو چھوڑ کر انداز چن لیتے ہیں اور انداز سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، مومن کیا کرتا ہے یہاں پر؟ اول اللہ کے مقابلے میں انداز نہیں چنتا، اللہ کو الہ مانتا ہے، لا الہ الا اللہ مانتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ، فرمان روا، حاکم، مقتدر، مطلق نہیں ہے. اور دوم محبت بھی اللہ سے جو کی جاتی ہے نوعیت، وہ فقط اللہ سے کرتا ہے، یہ محبت کسی اور سے نہیں کرتا. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جو آپ کی خدمت میں پڑی ہوئی ہے پہلے بھی وہ حدیث مختلف مناسبتوں سے، کہ ایک جوان کو رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر رسول اللہ سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کتنا چاہتا ہے تو، کتنا مجھے چاہتا ہے؟ کہا بہت چاہتا ہوں. کہا اپنے ماں باپ جتنا چاہتا ہے؟ کہا نہ، اس سے زیادہ چاہتا ہوں. پہلے اور چیزیں پوچھیں کہ پہلے اپنے جتنا چاہتا ہے، کہا اس سے زیادہ چاہتا ہوں. اپنی ماں جتنا محبت کرتا ہے اس سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں جیسا چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ، اپنے باپ کا اس سے بھی زیادہ. ہر ایک چیز رسول اللہ پوچھتے گئے کہ اس جتنا چاہتا ہے، کہا اس سے زیادہ چاہتا ہوں. اور پھر رسول اللہ نے سب صحابہ کے سامنے اس جوان سے پوچھا کہ اللہ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ جوان، نوجوان کہنے لگا نہ، اللہ سے زیادہ نہیں چاہتا، وہ محبت اللہ کے ساتھ ہے، آپ سے بہت محبت ہے مجھے، لیکن وہ نہیں ہے جو اللہ سے ہونی ہے، وہ آپ سے نہیں کرتا، وہ صرف اللہ سے ہے وہ محبت. رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے وہ جوان نمونے کے طور پر پیش کیا، کیا فرمایا؟ ہاکذا، اس جوان کی طرح بنو. یہ ہے معرفت، یہ ہے حب، یہ ہے توحید، کہ یہ جوان اپنے ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ کو چاہتا ہے، اور رسول اللہ خود پوچھ رہے ہیں کہ تو مجھے اللہ جتنا چاہتا ہے؟ کہنا یہ نہیں چاہتا، ایسے نہیں محبت کرتا، اللہ سے زیادہ اور طرح کی محبت ہے، آپ سے اور طرح کی محبت ہے. الہ اور رسول سے ایک جیسی محبت تو نہیں ہو سکتی، اہل بیت اور خدا سے ایک جیسی محبت تو نہیں ہو سکتی، اللہ کے ساتھ الگ طرح کی محبت ہے، مخلوق کے ساتھ الگ طرح کی محبت ہے، ان سے شدید محبت ہے اہل بیت کے ساتھ. لیکن جس محبت میں الوہیت کی جھلک ہو، جس محبت کے اندر حاکمیت کی جھلک ہو، وہ نہ، وہ فقط خدا کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں ان کے اندر اشد حب ہے خدا کی، انداد سے محبت نہیں، اول تو انداد ہے نہیں ان کے پاس، انہوں نے اختیار ہی نہیں کیے، فقط ان کا الہ اللہ ہے، اور دوم ساری محبت خدا کے ساتھ ہے، محبت میں مواحد ہیں. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العقاب. اب یہاں سے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے انداد چنتے ہیں، یہ جو کفر کرتے ہیں، یہ جو ظلم کرتے ہیں، یہ جو حاکمیت خدا کو چھوڑ کر اور اللہ کے مقابلے میں حاکم بناتے ہیں، جب یہ دیکھ لیں گے قدرت خدا، قوت خدا، حاکمیت خدا، ایک دن ان کو سمجھ میں آ جائے گی. ابھی زمین و آسمان دیکھ کر، اختلاف لیل و نہار دیکھ کر، اور تصریف و ریاح دیکھ کر تو نہیں سمجھ رہے، یہاں تو چر رہے ہیں، حیوانوں کی طرح ہیں، لیکن ایک دن ان کو یہ قوت اللہ کی، اقتدار خدا، حاکمیت الہی سمجھ میں آ جائے گی. جب ان کو سمجھ میں آ جائے گی، ولو یر الذین ظلموا، اگر دیکھیں یہ ظالمین، اذ یرون العذاب، کب سمجھ میں آئے گی؟ جب عذاب ان کے سامنے ہوگا، اس وقت دیکھیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، قوت سب کی سب خدا کی ہے، قدرت سب کی سب خدا کی ہے. ان القوت للہ جمیعا، جو قوت جہاں بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ زمین کی بھی قوت ہے، پہاڑوں کی بھی قوت ہے، انسانوں کی بھی قوت ہے، عوام کی بھی قوت ہے، حکمرانوں کی بھی قوت ہے، فرعونوں کی بھی قوت ہے، لیکن اللہ کی ان سے زیادہ ہے نا، یہ نہیں. اگر یہ ہوا تو پھر تو قوت بہت ساری جگہوں پر آپ نے فرض کر لی، یہ تو انداد ہیں. ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت جو آپ دیکھ رہے تھے وہ بھی خدا ہی کی قوت تھی، جو دوسری جگہ گمان کر رہے تھے کہ ان کی قوت ہے، یہ جو دریاؤں کی قوت ہے، پہاڑوں کی قوت ہے، ہواؤں کی قوت ہے، یہ اللہ ہی کی قوت ہے. جس طرح قیامت ہی کے روز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب یہ قیامت میں حاضر ہوں گے تو ان سے سوال ہوگا، لمن الملک اليوم، آج ملک، حاکمیت، سلطنت کس کی ہے؟ لمن الملک، آج بتاؤ کون حاکم ہے؟ دنیا میں تو تم نے بہت سارے حاکم چنے اور بنائے، تحاکم کیا، اب بتاؤ کون حاکم ہے؟ للہ الواحد القہار، خدا واحد قہار کی ملک و سلطنت ہے. آج کوئی بھی سلطان حاکم نہیں ہے. آج بات سمجھ آ گئی کہ قیامت میں بھی ملک خدا کا ہے، اور دنیا میں بھی، اس سے پہلے بھی ملک خدا کا تھا، سلطنت خدا کی تھی، حکومت خدا کی تھی. خب یہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اب آئیں، جنہوں نے انداد چنے ہوئے تھے، وہ اور ان کے انداد، یہ دونوں اب جہنم میں ہیں. اذ تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، جن کی اتباع کی گئی ہے، جب وہ تبرہ کریں گے اپنی اتباع، اپنی تقلید کرنے والوں سے، اپنی اطاعت جن جو ان کی کرتے رہے ان سے جب تبرہ کریں گے، وراؤ العذاب و تقطعت بهم الاسباب وقال الذین، جب یہ ان سے تبرہ کریں گے تو ان کی تقلید کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے بھی کہیں گے، خدایا ہمیں بھی دنیا میں بھیج کے ہم بھی ان سے اظہار لا تعلقی کریں اور تجھے حاکم مانیں، اس وقت تو حاکم ہوگا. ابھی ہمارے حاکم کون ہیں جو ہم چن رہے ہیں، جن کو ووٹیں دے رہے ہیں، جن کے سامنے تسلیم ہیں، جن کے سامنے خاضے ہیں، یہ سب وہاں حاضر ہو جائیں گے، اس حضور میں ایک دوسرے سے براءت کا اعلان کریں گے اور کہیں گے ہمیں بھیجیں دوبارہ تاکہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کریں وہاں پر. خب یہاں ایک نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ ہے انداد. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بجائے انداد چنتے ہیں، انداد اتخاذ کرتے ہیں، انداد بناتے ہیں، انداد گھڑ لیتے ہیں، انداد کو مان لیتے ہیں. اور اس اصطلاح کا قرآن میں عام استعمال ہے، کئی اور آیات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی ند اور انداد اپنائی ہیں۔ یا ند عموماً ترجمے دیکھیں تو یہاں پھر بھی کنفیوز ہی نظر آتے ہیں، ظاہر ہے جب اہل علم میں کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ نیچے عوام میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ اب انداد و ند واضح نہیں ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ انداد پرستی عام ہو گئی۔ انداد کی اگر وضاحت ہو جاتی کہ ند خدا کون ہیں تو پھر شاید بہت سارے من الناس رک جاتے، نہ کرتے یہ کام، انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ لیکن وضاحت نہیں ہوئی، اس لیے انداد بنا کر خوش ہیں کہ ہم خدا پرست ہیں، ہم مومن ہیں، انداد بنا کر بھی دمال ڈال رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ یہ عجیب ہے، جنہوں نے خدا کے بجائے خدا کے انداد بنا لیے، ابھی خوش ہیں اور بہت بہشت جانے کے لیے بیتاب ہیں، ابھی سے مطمئن ہیں کہ ہم تو سیدھے بہشت میں جائیں گے، بلکہ ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا، جبکہ نسل اندر نسل انداد پرست ہیں نہ خدا پرست۔ انداد عموماً ترجموں میں لکھ دیا جاتا ہے ضد یا ند ہی لکھ دیتے ہیں، جنہوں نے خدا کے بجائے ند خدا ند اپنا لی، ترجمہ بھی نہیں کرتے۔ ترجمہ جب کرتے ہیں تو نظیر، مثل خدا، پھر پھنس جاتے ہیں کہ یہ مثل خدا تو وہ تو الگ سے آیات موجود ہیں، لیس کمثل ہی شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، تو ند کیا مثل ہے عیناً؟ اگر مثل ہے تو یہ دو لفظ کیوں استعمال ہوئے ہیں ند اور مثل میں؟ ند، پہلے ہم عام عربی لغت کا اس کا معنی جائزہ لیں۔ ہر شے کی ند ہو سکتی ہے، عرب ند اس چیز کو کہتے ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب مثلا ایک شے ایک اثر رکھتی ہو، کوئی معمول کا کام مثال لے سکتے ہیں، آپ فرض کر سکتے ہیں، عربوں ہی کی زندگی سے آپ اس کو مثال لے سکتے ہیں۔ مثلا عربوں نے ایک کاروان بنایا اونٹوں کا، اور اسے جانا ہے، انہوں نے سفر باندھا، سامان باندھا، دو اونٹوں کے اوپر یا چند اونٹوں کے اوپر سامان باندھا، بادیا نشین تھے، کوچ نشین تھے، خانہ بدوش، ایک دن یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، ایک دن کسی اور طرف پڑاؤ ڈالتے تھے، اور اونٹ چلانے کے لیے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ٹو کرتے تھے اونٹ کو، اگلے اونٹ کی دم کے ساتھ پچھلے اونٹ کی مہار باندھ دیتے ہیں۔ کبھی اگر آپ کو بھی اور کام نہ ملے اونٹ پالیں تو اونٹوں کو اس طرح سے ٹو کرنا ہے آپس میں، پاؤں سے پاؤں نہیں باندھنا اونٹ کا، سلپ ہو کے سارے گر جائیں گے۔ اگلے اونٹ کے دم کے ساتھ پچھلے اونٹ کے ناک میں جو نکیل ڈلی ہوتی ہے مہار، وہ اس کے دم کے ساتھ باندھی جاتی ہے، تو جدھر اگلا اونٹ جاتا ہے پچھلا اونٹ اسی کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، وہ جہاں بھی چلا جائے۔ پچھلے اونٹ کو یہ پتا ہے کہ میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کا فالوور ہوں، مجھے اور کہیں نہیں جانا، جدھر یہ کھڑا ہوا یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، فاصلہ رکھ کے، اونٹ کبھی بھی نہیں ٹکراتے آپس میں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک اونٹ چل رہا ہے وہ کھڑا ہو گیا، دوسرا پیچھے سے ٹکرا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کھڑا ہو گیا ہے، پہلا اونٹ کھڑا ہوا، یہ دوسرا اسی فاصلے کے ساتھ یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ چلے گا بغیر اس کے کہ اس کو مثلا کشش ہو یا اس کے ناک میں تکلیف ہو، جو ہی وہ چلا رسی کھینچنے سے پہلے ہی یہ خود چل پڑتا ہے، اس کو کھینچنی لگتی، یہ ان کے غریزے کے اندر، مزاج کے اندر موجود ہے یہ حالت۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے اونٹ پاگل بھی ہو جاتے ہیں، ایک موسم آتا ہے خاص، اونٹوں کا پاگل ہو جاتے ہیں، اونٹ مست ہو جاتے ہیں، اور وہ خطرناک حالت ہوتی ہے۔ اونٹوں کے مستی کا موسم جب سرسوں کھلتی ہے، اب عربوں میں سرسوں نہیں تھی، یہ پاکستان ہندوستان میں ایسے ہوتا ہے، یعنی جس موسم میں سرسوں کھلتی ہے آپ کو تو پتہ ہے سرسوں کیا ہوتی اور کھلتی کب ہے، بھلے سرسوں شناس ہیں آپ سارے، سرسوں کس کا موبائل کا نام ہے، سم کا نام ہے، واٹس ایپ کا نام ہے، کس کو کہتے ہیں سرسوں؟ کیا ہے؟ تیل ہے، سرسوں تیل ہے، بھلے شبہ صحیح نکلا. اور یہی حالت ساری ڈیجیٹل نسل کی ہے کہ انہیں سرسوں کا علم نہیں ہے. میک ڈونلڈ والوں کو سرسوں نہیں پتا کیا چیز ہوتی. سرسوں ایک پودا ہے، فصل ہے، جس طرح دیگر گیا ہیں اس طرح باریک دانہ ہوتا ہے، اس کا تیل نکالا جاتا ہے، اس کا ساگ کھاتے ہیں، اس کی سب سے مرغوب چیز اس کا ساگ ہوتا ہے، اس کی گندلیں ہوتی ہیں، اور بہت ہی مفید گیا ہے، پودا ہے، انسان کے لیے طبی خاصیت رکھتا ہے روزمرہ کی، اس میں تیل انسان نکالتا ہے، اور بہت ہی حیاتی قسم کا پودا ہے جس سے استفادہ کرتے ہیں. یہ ایک خاص موسم میں کاشت ہوتی ہے، اور خاص موسم میں اس کے زرد رنگ کے پھول کھلتے ہیں. اس کے ان دنوں میں اونٹ مست ہو جاتے ہیں، عیناً اسی طرح جس طرح الیکشن کے موقع پہ پاکستانیوں کی جو حالت ہوتی ہے، بالکل ہو بہو اونٹوں کی سرسوں کے موسم میں وہی حالت ہوتی ہے. اس وقت اونٹ کے سامنے مت آئیں، الیکشن کے موقع پہ کسی پارٹی کے سامنے نہ آئیں، کسی لیڈر کے سامنے نہ آئیں، کسی تنظیمی حزبی کے سامنے نہ آئیں، کہ اس کی حالت مست اونٹ والی ہے. وہ مست اونٹ بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اونٹ کو مستی کیسے ہوتی ہے. بعض اوقات اونٹ تابعیت نہیں کرتا، مست ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں کچھ آتا ہے، نافرمانی شروع کر دیتا ہے. عرب نے کاروان تیار کیا، دو اونٹ ان کے اوپر سامان لادا، دونوں اونٹ ایک جیسے ہیں، اور دونوں کے اوپر سامان لادا ایک مقصد کے لیے، لیکن جب اٹھ کے چلانا کرتے ہیں تو ایک اونٹ ایک طرف کھینچتا ہے، باندھ بھی دیا ان کو آپس میں، ایک کی نکیل دوسرے کی دم سے باندھ دی. اب ایک ہیں دونوں اونٹ ایک جیسے، اور جانا ایک طرف چاہیے تھا، لیکن اب ایک طرف نہیں جا رہے، بلکہ یہ اونٹ کہیں اور چل جانے کی کوشش کر رہے، وہ اونٹ کہیں اور جانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تناد. ان اونٹوں کے اندر کیا آ گیا ہے؟ تناد آ گیا ہے. تناد یعنی کھچاؤ، کہ ایک ایک طرف کھینچ رہا ہے، دوسرا دوسری طرف کھینچ رہا ہے. اس کو ند کہتے ہیں عرب. ایسی شبی چیز، ملتی جلتی چیز، جو دیکھنے میں بظاہر لگتا ہے کہ ایک جیسے ہیں تو عمل بھی ایک جیسا ہوگا، لیکن حقیقت میں دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن عمل الگ الگ ہوتا ہے. یہ کہیں اور جا رہا ہے، وہ کہیں اور ہے، اس کی کشش کہیں اور ہے، اس کی کشش کہیں اور ہے. اس کو عرب ند کہتے ہیں، اس کی جمع ہے انداد. لوگ اللہ کی ند انتخاب کر لیتے ہیں، انداد خدا بناتے ہیں. ایسے انسانوں کو یا ایسے موجودات کو چن لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے ان کا کہ یہ خدا کی طرح ہیں، لیکن کام ان کا کیا ہے؟ خدا سے مخالف سمت میں لوگوں کو لے کے جانا. لوگ انہیں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہیں، ہمارے خدا کی طرح ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہیں، ان کے گمان میں خدا کی طرح ہیں، انہیں لے کے کہیں اور جاتے ہیں. ان کو قرآن کی اصطلاح میں انداد کہا جاتا ہے. اس بیماری میں کثرت سے لوگ مبتلا ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے اتخذوا من دون اللہ اندادا، انہوں نے فراوان انداد اللہ کے مقابلے میں بنا لیے ہیں، اور اس وجہ سے یہ تباہ ہیں. یہی انداد لے کر جب قیامت میں جائیں گے تو انداد قوم سے اور قوم انداد سے تبرہ کرے گی. یہ کہیں گے ہم ان سے لا تعلق ہیں، وہ کہیں گے ہم ان سے لا تعلق ہیں. اب یہ بس آگے جاری ہے، چونکہ آج آپ ریلی کی وجہ سے خستہ بھی ہیں تو اتنا کافی ہے، باقی کل میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد.